بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے ہماری خصوصی پیشکش اوپن ٹاک آپ کے سامنے حاضر ہے. اس پروگرام میں آپ جانتے ہیں کہ جو اسلام کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں اور دشمنوں کی طرف سے جو شبہات ہمارے جوانوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ اعتراضات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. ناظرین، اس سے پہلے پروگرام میں توحید کے حوالے سے مختصر طور پر گفتگو ہوئی کہ توحید وہ اساسی نقطہ ہے کہ جو نہ صرف اسلام بلکہ جتنے بھی دوسرے ادیان ہیں ان کا بنیادی ترین نقطہ توحید ہے. آج بھی انشاءاللہ توحید ہی کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی کہ توحید عملی اعتبار سے اور نظری اعتبار سے کسے کہتے ہیں، اور توحید کا عقیدہ یعنی ایک عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں، کیسا ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو ہم موحد کہلا سکیں اور حقیقی مسلمان بن سکیں. ناظرین، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آج ہم انشاءاللہ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس میں آپ کی طرف سے جو نظریات توحید کے حوالے سے بیان ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں.
دو خدا کیوں نہیں ہو سکتے؟
دو خدا ہوتے تو نظام عملی طور پر نہ چل پاتا، درہم برہم ہو کے رہ جاتا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب نظام درہم برہم نہیں ہوا، عملی طور پر چل رہا ہے، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا کی ذات ایک یا دو نہیں ہے. یہاں سے
اگر دو خدا ہوتے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہوتا، تو دنیا کا نظام جو ایک ہی مطلب ایک ہی محور میں جو چل رہا ہے یہ نہیں چلتا. اگر دو خدا ہوتے تو ایسا ہو سکتا تھا کہ کوئی یہ چاہے کہ میں آج بارش بوند ہوں، کوئی یہ چاہے کہ نہیں آج گرمی ہو، تو یہ پوری مطلب یہاں انسانیت مطلب وہ دنیا کا وجود ہی نہیں رہتا.
کیونکہ دونوں کی فکر الگ الگ ہوتی، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے. ایک کبھی ایک چیز چاہتا، ایک دوسرا کبھی دوسری چیز چاہتا. ایک چاہتا کبھی شب ہو، ایک چاہتا کبھی رات ہو، تو اس سے آپس میں تضاد ہوتے اور دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے. تو خدا کسی کا محتاج نہیں.
اگر دو خدا ہوتے دنیا کا نظام خراب ہو جاتا. ایک ملک میں دو صدر نہیں رہ سکتے، ایک جسم میں دو دل نہیں رہ سکتے، ایک جسم میں دو روح نہیں رہ سکتی، تو ایک کائنات میں دو خدا کیسے رہ سکتے ہیں؟
کیا آپ خدا کے ایک ہونے پر کوئی دلیل دے سکتے ہیں؟
خداوند متعال کی ذات ایک یا دو نہیں ہے. اگر دو ہوتے تو ہم دیکھتے کہ دنیا کا نظام درہم برہم ہوتا، کچھ ایک خدا کے رسول آتے، کچھ دوسرا خدا وہ بھی اپنے رسول بھیجتا، ایک اپنا نظام چلاتا دوسرا اپنا نظام چلاتا، نظام درہم برہم ہوتا. جبکہ ہم خارج میں دیکھتے ہیں کہ نظام درہم برہم نہیں ہوا، کچھ بھی ذرا برابر سورج کا طلوع مثلا آنا جانا، ستاروں کی حرکت، سب کچھ اپنے محور میں باقی ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دو خدا نہیں ہے، خداوند متعال کی ذات ایک ہی ہے.
خدا کے ایک ہونے پر بہت ساری دلیلیں ہیں. موسموں کا ایک ہی محور پہ چلنا، دنیا کا ایک ہی مطلب محور پہ وہ گھومنا، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خدا ایک ہی ہے. اور اگر دو خدا ہوتے تو پیغمبر جو آئے وہ ایک مطلب ایک چین سے وہ آئے، اور انہوں نے یہی وعدہ بولا ہے کہ ہمیں جس نے بھیجا ہے وہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے.
دو خدا اس وجہ سے نہیں ہو سکتے کہ دونوں میں جھگڑا ہوتا، فساد ہوتا، ایک کہتا سورج ادھر سے نکالنا، دوسرا کہتا ادھر سے نکالتا، دنیا تو ایسی برباد ہو جاتی، ختم ہو جاتی، تباہ ہو جاتی. لہذا نظام ہمیشہ ایک ہی، دو قطبی نظام کبھی نہیں چل سکتا. ایک ملک میں دو وزیر اعظم کا نظام نہیں چل سکتا، اس کائنات میں دو خدا کا نظام کیسے چلتا؟
ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام اوپن ٹاک میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ناظرین نے توحید کے حوالے سے کس طریقے سے گفتگو کی ہے. واقعاً ہر انسان کچھ نہ کچھ اس سے سمجھتا ہے اور اپنے اعتبار سے پھر اس کو جیسا سمجھتا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنی سمجھی ہوئی توحید یا کسی بھی چیز کو اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام جس طریقے سے اس کو بیان کرتا ہے، اسلام کے مطابق ہمیں اس کو جاننا چاہیے، اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ورنہ ہر چیز سے ہر انسان کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے، لیکن اس کا یہ سمجھا ہوا ہونا یا اس کے اوپر عمل کرنا کافی نہیں ہے. خداوند عالم جو اس سے جواب طلب کرے گا وہ اس کے مطابق کرے گا کہ جب ہم نے اسلام میں ہر چیز کو تمہارے لیے بیان کیا تھا، کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس کو ہم نے تشنا چھوڑا ہو اور تمہارے لیے واضح نہ کی گئی ہو، تو تم نے اپنے اعتبار سے اس کو کیوں سمجھا؟ اس کے مطابق سمجھتے جو ہم سمجھانا چاہتے تھے، اور اسی کے مطابق تمہیں عمل کرنا چاہیے تھا۔ ناظرین، اوپن ٹاک پروگرام میں توحید کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ گفتگو مختلف موضوعات پر ہوگی۔ توحید بہت ہی اہم ہے، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے پروگرام میں دیکھا تھا کہ توحید جو ہے وہ اساسی ترین نقطہ ہے اور بنیادی ترین نقطہ ہے اسلام کا اور دوسرے تمام مذاہب کا، اور جتنے بھی انبیاء ہیں وہ اسی کے اوپر تاکید کرتے رہے ہیں۔ اور ایک اسلامی جو انسان ہے، یعنی جو مسلمان ہے، جو اسلام کا نام لیوا ہے، جو حضور کا نام لیوا ہے، اس کی زندگی اس طریقے سے گزرنی چاہیے کہ جو موحدانہ زندگی ہو۔ تو عمل کس طریقے سے اس توحید کے دائرے میں ہوتا ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی آج کے پروگرام میں۔ اور انشاءاللہ آج بھی جو ہماری ہمراہی فرمائیں گے اس پروگرام میں، قبلہ جابر محمدی صاحب ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
قبلہ، توحید کے حوالے سے ہم ایک سلسلے کے ساتھ اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں بھی جو ہمارے سوالات ہیں ان کے جوابات آپ سے حاصل کریں گے اور انشاءاللہ آپ سے کسب فیض کریں گے۔ تو توحید کے حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ قرآن کریم توحید کے حوالے سے کیا بیان کرتا ہے، مختصر طور پر اس پہ روشنی ڈالیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار کا مشکور ہوں کہ اس نے پھر یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں توحید کے بارے میں کچھ آرائز پیش کر سکوں۔ قرآن کریم میں جو مختلف آیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انتہائی اہم موضوع جس پر کئی آیات میں تاکید ملتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے خداؤں کی نفی
جی
اور پروردگار حقیقی اور خداوند متعال حقیقی کا اقرار۔
بے شک
یہ سادہ سی بات ہے بظاہر
جی،
لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے مشکل کام، جو اگر ہم صدر اسلام کا مثلا مطالعہ کریں تو دیکھتے ہیں کہ مشرکین کے لیے سب سے مشکل جو کام تھا
یہی تھا،
وہ یہی تھا کہ
یعنی خدا کو ماننا آسان ہے
جی،
لیکن دوسروں کی نفی کرنا یہ سخت ہے
جی۔
اور اسلام نے یعنی خود ہم لا الہ الا اللہ بھی جو کہتے ہیں اس میں بھی یہی ہے، پہلے دوسرے تمام خداؤں کی
نفی کرنا،
پھر خداوند عالم،
خداوند متعال کا اقرار کرنا۔ لہٰذا ایک آیات کا مجموعہ وہ اس حقیقت کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ دوسرے تمام کی نفی اور اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار۔ لہٰذا ارشاد ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، یا لا الہ الا انت،
جی
یا لا الہ الا انا،
جی
مختلف عبارتیں ہیں۔ یا فرمایا ایک آیت میں ما من الہ الا اللہ،
جی
یا ایک اور عبارت میں فرمایا کہ ما من الہ غیرو،
جی
یعنی مختلف عبارات کے ساتھ
جی
اپنے مخاطب کو قرآن کریم کی آیات یہ باور کروا رہی ہیں
جی
کہ دوسرے جتنے بھی الہ ہیں، جتنے بھی کچھ لوگوں کے کسی نے بت بنایا ہوا ہے، کسی نے اپنے لیے کسی خاص شے کی محبت کو اپنایا ہوا ہے، محبت سے مراد وہ محبت حقیقی ہے، ان سب کی نفی کر کے ایک ہی ذات کا اقرار کرنا اور اسے ہی یکتا و تنہا جاننا کہ وہی واجب الوجود ہے اور اسی کا امر پوری کائنات میں نافذ ہے، یہ اقرار کرنا۔
جی قبلہ، یہ جو آپ نے آیات بیان کی یہ تو بالکل کھل کے کہہ رہی ہیں
جی،
لیکن کچھ اس طرح سے بھی ہیں کہ جو اسی مطلب کو بیان کرتی ہیں دوسرے الفاظ میں
جی،
مثلاً اعبد اللہ واجتنب الطاغوت
جی،
یہ بھی یہی ہے،
بالکل ایسے ہی ہے،
بالکل کہ خدا کی جو
آیات کا ابھی میں عرض کروں آپ کی خدمت میں
جی
کہ کچھ ایسی آیات ہیں جو جی یہ تاکید کرتی ہیں کہ خدا کا وجود ایک مانا جائے۔
بے شک،
یعنی بہت سارے لوگ خدا کو مانتے ہیں، ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں
جی،
شرکت کی نفی، خدا کو ایک ماننا
جی،
اس بارے میں آیات کا ایک مجموعہ ہے، جیسے واللہ احد، کہ وہ ذات ایک ہے
جی۔
توحید حقیقی یہ ہے کہ اس کو ایک تو اس حقیقت کو قبول کیا جائے
جی،
پھر اس حقیقت کو ایک مانا جائے کہ وہ حقیقت ایک ہی ہے، دو نہیں ہے
جی،
دو قابل تصور نہیں ہے، اس کے لیے شریک کا تصور ہی درست نہیں ہے۔ یا ارشاد ہوتا ہے انما ہوا الہ واحد
جی،
یعنی انما آپ جانتے ہیں کہ یہ کلمہ حصر ہے کہ جی صرف وہی ایک خدا ہے اور بس، کسی دوسرے کے بارے میں تصور نہ کرنا۔ یا اللہ الواحد
جی،
تاکید کی گئی ہے کہ وہ ذات ایک ہے پس توحید کو ایک اور طریقے سے جو آیات میں بیان کیا گیا ہے وہ اس بات پر تاکید ہوئی ہے کہ وہ ذات ایک مانی جائے۔ لہذا بہت ساروں کی مشکل یہ تھی اس سے قبل بھی اور آج بھی ممکن ہے بہت ساروں کی یہ مشکل ہو، جیسے دوسرے ادیان کے لوگ پیروکار ہیں۔
جی قبلہ دوسرے ادیان کے نہیں، ہم اپنے یہاں بھی دیکھتے ہیں خدا کی بات مانتے ہیں لیکن اپنی خواہشات کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتا،
نہیں چھوڑتا، ایسے ہی
یعنی ان کو بھی مانے ان کو بھی مانے، یعنی کہا جاتا ہے نا کہ خدا بھی خرما بھی۔
ہاں جی
جی۔
ایک تیسرا مجموعہ آیات کا جب ہم دیکھتے ہیں
جی
اس میں یوں تاکید ہوتی ہے کہ یہ خدا صرف ایک خاص گروہ کے لیے نہیں ہے
جی،
ایک خاص قوم کے لیے نہیں ہے
جی،
ایک خاص علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یوں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ ذات تمام کے لیے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الہکم الہ واحد، تم سب کا خدا، تم جس نہلا سے، جس ملت سے، جس قوم سے، جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو وہ ایک ہی ذات ہے جو تمہارا الہ ہے، اور اسی کے سامنے تم نے سر بے سجود کرنا ہے، کسی اور کے سامنے سر بے سجود نہیں کرنا۔ یا ارشاد ہوتا ہے الہنا و الہکم واحد، یہ پیغمبر گرامی اسلام کی طرف سے یہ ارشاد ہو رہا ہے گویا کہ ہمارا خدا اور تم سب کا خدا وہی ذات واحد ہے، اور اسی کے سامنے تم نے سر بے سجود ہونا ہے، اسی کا اقرار کرنا ہے
جی بالکل۔
بس ایک اور تاکید جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ خدا سب کا ہے، کوئی یہ فکر نہ کرے، یہ نہ سوچے کوئی
کہ کسی ایک مذہب کا ہے،
یہ خدا مسلمانوں کا خدا ہے، یہ خدا عیسائیوں کا خدا ہے، اور ہر دین کے لیے، ہر ملت کے لیے، ہر قوم کے لیے علیحدہ علیحدہ خدا تراشے جائیں، ایسا نہیں ہے، وہ حقیقت ایک ہے اور سب کے لیے ایک ہے۔
بالکل،
یہ ایک اور آیات کا مجموعہ ہے جو اس طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے۔
قبلہ یہ جو ایک سوال یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، توحید کے حوالے سے چونکہ گفتگو چل رہی ہے، یہ واضح ہونا بہت ضروری ہے کہ عقیدہ توحید، یعنی ہم کس طریقے کا عقیدہ اختیار کریں جو ہماری طرف سے قابل قبول ہو، جو توحیدی عقیدہ کہلائے۔
دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم واقعاً اپنے آپ کو موحد ثابت کرنا چاہتے ہیں
جی
تو اس کے لیے وہی جو ہم نے تعریف کی ہے توحید کی
جی،
کہ اس حقیقت کو کہ جو حقیقت نامرئی ہے، ہمارے لیے قابل دید نہیں ہے اس آنکھ کے ساتھ
جی،
جسمانی آنکھ کے ساتھ اس کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن وہ حقیقت رکھتی ہے، وہ وجود رکھتی ہے، جیسے میری آواز ہے، آواز کو کوئی دیکھ نہیں سکتا لیکن یہ حقیقت رکھتی ہے، اور بہت سارے ایسے امور ہیں، ہماری روح ہے، ہماری عقل ہے
جی،
ہمارے بہت سارے احساسات ہیں، یہ حقیقت رکھتے ہیں لیکن اس آنکھ سے دیکھے نہیں جا سکتے
جی۔
بس سب سے پہلا اور اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم واقعاً موحد بننا چاہتے ہیں
جی
تو اس غائب حقیقت پر ہمیں، غائب سے مراد ان آنکھوں سے غائب ہے،
بالکل بالکل،
ورنہ آثار کے ذریعہ وہ ہر چیز پر ظاہر ہے،
اور اتنی ظاہر،
ہر چیز سے زیادہ ظاہر ہے، ٹھیک ہے، یہ جو میں غائب کہہ رہا ہوں
جی
وہ اس معنی میں ہے، کہیں
جی
وہ نہ ہو
جی۔
لہذا عقیدہ توحید کا جو محور ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ کائنات میں ایک ہی ذات ہے کہ جس کا تمام کائنات پر تسلط ہے، تمام کائنات کی خالق وہی ذات ہے، تمام کائنات کو چلانے والی وہی ذات ہے، اور وہ ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے، اور تمام افعال کا منتہا الیہ بھی وہی ذات۔ جو یہ عقیدہ رکھے اس کو ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ توحید کا مالک ہے۔ لیکن یہاں پر دوسری بات میں کر دوں، ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ توحید کی،
اگر اجازت دیں آپ تو انشاءاللہ ہم آپ سے استفادہ کریں گے، لیکن ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے، ہمارے مہمان یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ عقیدہ توحید سے مراد کیا ہے، ایک انسان کس طریقے کا عقیدہ رہے جب اس کو، یعنی جو اس کو موحد کہا جائے یا اس کو مسلمان کہا جائے، اسی حوالے سے گفتگو آگے بڑھے گی، لیکن یہاں پر مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اور آپ کے جو نظریات ہیں، جو آپ کے آراء ہیں اس حوالے سے جو آپ نے گفتگو کی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔
کیا ہم خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر سکتے ہیں؟
کوئی اس بات کی اہلیت تو لیاقت نہیں رکھتا کہ خدا کے علاوہ کسی کو جھکا جائے، خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جائے، اس لیے کہ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، کوئی اس بات کی اہلیت نہیں رکھتا. پیغمبر بھی جو ہیں، انبیاء جو ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ خدا کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکیں. ان کا پہلا یہی ہے کہ خدا کی عبادت اور طاغوت سے چھٹکارا دلایا انہوں نے ہمیں آ کر. تو ہمیں حق نہیں ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کے آگے سات تسلیم خم کریں.
ہم خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا نے ہی ہم کو وجود میں لایا ہے، وہ واجب الوجود ہے، تو ہم واجب الوجود کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے. ممکن الوجود کی عبادت ممکن نہیں ہے.
بالکل نہیں، کیونکہ خدا ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے. خدا کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں جس کی ہم عبادت کر سکیں، کیونکہ خدا میں ہی بس وہ صفات موجود ہے جس کی ہم عبادت کر سکیں.
نہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں رزق دیا ہے، جس نے ہمیں سانسیں دی ہیں، جس نے ہمیں وجود عطا کیا، ہم اس کے علاوہ دوسرے کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور کرنی بھی نہیں چاہیے، چونکہ شکر کا تقاضا یہی ہے کہ جس نے ہمیں وجود کی نعمت سے بغیر مانگے دیا ہے، تو کیا اس کے مطالبے میں ہم اس کے لیے سجدہ نہیں کر سکتے، اس کی نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے؟
ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے بہت سے حاضرین بھی ہیں. انشاءاللہ ان کے سوالات بھی ہم دیکھیں گے. اور اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبرز آپ کے سامنے ہیں، آپ ہمیں سوال بھیجیے، انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا. تو اجازت دیجیے ہم سب سے پہلے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اپنے مہمان کے ساتھ. قبلہ، بہت سے مسائل ہیں توحید کے حوالے سے. ایک مسئلہ بہت اہم ہے، میں ابتدائی طور پہ آپ سے اس کی وضاحت چاہوں گا. توحید کو تقسیم کیا جاتا ہے نظری اور عملی حوالے سے، تو اس کی آپ کچھ وضاحت کیجیے.
عرض کروں میں آپ کی خدمت میں کہ عقیدہ توحید کی جب بات آتی ہے
جی،
تو اس میں ایک انتہائی نورانی کلام ہے ائمہ معصومین، مختلف معصومین علیہ السلام سے نقل ہوا ہے
جی.
ارشاد ہوتا ہے کہ اول الدین معرفتہ. اگر ہم حقیقی دین کے پیروکار بننا چاہتے ہیں
جی،
تو دین کا سب سے ابتدائی مرحلہ ہے معرفت ذات الہی، یعنی توحید کی معرفت جی. پھر ارشاد ہوتا ہے وَقَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصْدِيقُ بِهِ جی. اس معرفت کا کمال یہ ہے، معرفت اس وقت مقام کمال تک پہنچتی ہے جی، جب یہ تصدیق ہو جائے کہ وہ ذات ہے، یعنی دل و جان سے انسان دلیل کے ساتھ یہ قبول کر لے
جی
کہ وہ ذات وجود رکھتی ہے.
بالکل، یعنی زبانی دعویٰ نہ ہو بلکہ تصدیق،
دل و جان سے قبول کرے، اطمینان کر لے، یقین حاصل کر لے
جی
کہ وہ ذات موجود ہے
جی.
اس کے بعد وکمال التصدیق توحید
جی،
تصدیق کا کمال یہ ہے، اس کا مرحلہ، تصدیق کا مرحلہ کمال یہ ہے
جی
کہ انسان اس کی توحید پر ایمان لے کہ وہ ایک ہے،
بے شک
ایک اس کا وجود
جی،
اور اس کے بعد وہ وجود ایک ہے
جی.
اب اس وجود کو دو طریقوں سے، جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا
جی،
کہ توحید کی عام طور پر دو طرح سے تقسیم کی جاتا ہے اسے یا بیان کیا جاتا ہے، ایک ہے توحید نظری
جی
اور ایک ہے توحید عملی
جی.
توحید نظری کیا ہے؟ توحید نظری یہ ہے کہ انسان دلائل کے ساتھ
جی
یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ وہ ذات حقیقت رکھتی ہے اور وہ ذات ایک ہے
جی،
اور کفر و اسلام کا معیار بھی یہ عقیدہ ہے،
بے شک
کہ کون ایسے لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ،
بے شک،
اور وہ لوگ جو یہ عقیدہ نہیں رکھتے ان کو ہم مشرک کہتے ہیں
جی،
جو
اس دائرہ اسلام سے خارج
ہے. جس طرح آپ نے اوائل کلام میں فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا
جی،
کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا
جی،
یعنی توحید کا عقیدہ اپنا لیا
جی،
یہی عقیدہ رکھنا مسلمان ہونے کی دلیل ہے
جی،
یہی عقیدہ رکھنا موحد ہونے کی دلیل ہے
جی.
دوسرا مرحلہ ہے توحید عملی کا
جی،
کہ جب ہم عقیدے کے بعد مرحلہ عمل میں آتے ہیں
جی،
کہ اس توحید اور اس ذات واجب کی طرف سے جو احکام بیان ہوئے ہیں میں کس طرح اپنی زندگی پر انہیں لاگو کرتا ہوں،
صحیح،
کس طرح ان کو اپنی زندگی پر نافذ کرتا ہوں
جی،
جب اس طرف میں آتا ہوں تو یہاں پر جتنا زیادہ ان احکام کا نفاذ ہوگا اتنے میں موحد ہوں گا
جی،
جتنا کم نفاذ ہوگا اتنے میں موحد کے درجے میں کم
رہوں گا.
یہاں یوں کہا جا سکتا ہے
صحیح
کہ توحید نظری بھی
جی
اور توحید عملی بھی جی ان دونوں کے مراتب ہیں. کچھ لوگ بالکل ادنا مرتبے پر ہیں
جی,
کچھ مرتبہ درمیانی مرتبے پر ہیں,
کچھ اور کچھ
مرتبے عالی مرتبے پر ہیں.
بہت شکریہ حضور. اجازت دیجیے ہمارے جو حضار یہاں پر حاضرین جو موجود ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں, ان میں سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کے سوالات کیا ہیں.
جی
جی بسم اللہ.
السلام علیکم. بندہ علی محمد. میرا سوال یوں ہے, قبل سے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ فکری اور عقیدے کے اعتبار سے سب مسلمان ہیں, لیکن عملی میدان میں کافروں سے بھی بدتر, اس کی کیا وجہ ہے, اس کی وضاحت فرمائیں.
جی بالکل, بہت اہم سوال ہے. اور آج اگر ہم یعنی ایک انٹرنیشنل ویو سے دیکھیں, اگر عالمی پیمانے پہ ہم نظر دوڑائیں تو دیکھتے ہیں واقعی مسلمانوں کو کس طریقے سے بدنام ہے مسلمان
جی.
یعنی دوسرے عمل میں مسلمانوں سے بہتر ہیں, تو اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟
اصل بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا, ایک ہے عقیدہ توحید
جی,
کہ توحید کا اقرار کرنا. جو بھی کلمہ شہادتین پڑھتا ہے
جی,
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, یہ اقرار کرتا ہے, اس کو مسلمان کہتے ہیں
جی.
لیکن حقیقی مسلمان
جی
وہ ہے جو اس کلمے کی پاسداری کرے گا
جی,
اور جو دوسرا مرحلہ میں نے آپ کی خدمت میں توحید کا عرض کیا, توحید عملی, اس کی پابندی کرے گا
جی.
آج جو ہماری بنیادی مشکل ہے
جی
وہ یہ ہے کہ زبان سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں
جی,
یعنی صرف ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیسے مسلمان ہیں تو یہ کہیں گے ہم اللہ کو مانتے ہیں,
لا الہ الا اللہ,
ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں
جی. بالکل.
لیکن جب بات مرحلہ عمل میں آتی ہے
جی
اور عملی پابندی کا وقت آتا ہے کہ احکام شرعیہ کے کتنے یہ لوگ پابند ہیں
جی,
وہاں ہمارا نفس مانے آ جاتا ہے, یا ہماری ذاتی تشخیص مانے آ جاتی ہے
جی,
یا ہمارے مفادات مانے آ جاتے ہیں
جی.
آج جو سب سے زیادہ مشکل ہے اور جس کی طرف ہمارے عزیز نے اشارہ کیا
جی
کہ معاشرے میں جو بد عملی ہے, جو بد چلنی ہے
جی,
جو اسلامی احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے جی, اس میں تین قسم کی میں سمجھتا ہوں بنیادی مشکلات مجھے نظر آتی ہیں
جی.
ایک ہر فرد کی انفرادی مشکلات ہیں
جی,
کہ اس نے دین کو درست سمجھا نہیں, وہ جو اول الدین معرفتہ کی بات میں نے کی,
معرفت
درست نہیں,
اس کی مشکل وہیں پہلی مرحلے میں ہے بھی.
ذاتی اعتبار سے
جی
اس کی معرفت ہی درست نہیں ہے, اس نے معرفت حاصل ہی نہیں کی
جی.
اب جب معرفت حاصل نہیں کی, چونکہ وہ معرفت نہیں ہے
جی,
احکام اسلامی سے آشنا نہیں ہے اس طرح, لہٰذا اپنی ذاتی تشخیص پر
جی
جسے وہ اچھا سمجھتا ہے اس کو کہتا ہے یہ دین ہے, اپنا دین بنایا ہوا نہ وہ جو حقیقی تعلیمات ہیں اور حقیقی دین ہے, ایک یہ مشکل ہے
جی.
دوسرا, جب ہم آئلی نظام کو دیکھتے ہیں, فیملی لائف کو دیکھتے ہیں
جی,
اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک اور قسم کی مشکلات ہیں,
گھریلو مشکلات,
گھریلو مشکلات
ہو جاتی ہیں.
اس میں کیا ہے, اس میں بھی مفادات ٹکراتے ہیں آپس میں
جی,
اپنی اپنی تشخیص ہے, اس تشخیص کی بنیاد پر وہ جو اسلام نے ہمیں آئین دیا
جی,
وہ جو اسلام نے ہمارے لیے دائرہ کار مشخص اور معین کیے, ہم اس سے پھلانگ کے باہر آ جاتے ہیں
جی,
وہاں پر ٹکراؤ ہوتا ہے, وہاں پر تنازع کھڑا ہو جاتا ہے. تیسری جو آج کی اہم ترین مشکل ہے آج کے معاشرے میں
جی,
وہ ہے اجتماعی ٹکراؤ
جی.
اجتماعی ٹکراؤ میں کیا ہے, کہیں مثلا فرقہ واریت ہے, کہیں مثلاً لسانیت ہے, کہیں مثلاً آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علاقائی اعتبار سے تعصبات ہیں
جی.
ان تعصبات کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ
جی
وہ انسان اسلام کے جو بنیادی احکام ہیں, وہ جو توحیدی دین ہم تک پہنچا ہے, اس پر عمل پیرا نہیں ہے. اپنے لیے خاص تفسیریں انہوں نے گھڑ لیں
جی,
اپنی اپنی خاص تفسیروں پر چلنے کی وجہ سے
جی
ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے
جی.
لہذا جب ہم مرحلہ عمل میں آتے ہیں, مختلف معاشروں کا ہم جائزہ لیتے ہیں
جی,
تو وہاں دیکھتے ہیں ہم نام کے مسلمان تو ہیں
بے شک,
لیکن عملی اعتبار سے وہ جو اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں
جی
ان سے ہم روز بروز دور ہوتے جا رہے ہیں.
بالکل بے بہرا,
میں سمجھتا ہوں بنیادی وجہ.
بالکل صحیح فرمایا قبلہ آپ نے. اور چونکہ ہمارے پروگرام کے اس حصے میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے, اس لیے ہم ناظرین حاضرین کے دوسرے سوالات نہیں لے سکتے, انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں لیں گے. فی الحال اجازت دیجیے, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں.
ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا کہ بڑی اہم گفتگو کی ہمارے مہمان جابر محمدی صاحب قبلہ نے، اور بڑے اچھے سوالات تھے ہمارے یہاں حاضرین کی طرف سے بھی، اور بڑی اچھی گفتگو رہی۔ میں یہاں پر صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، اگر آپ آج کے زمانے کو دیکھیں تو آج کا جو یہ زمانہ ہے، یہ جو تاریخی دور چل رہا ہے، یہ حساس ترین دور ہے۔ کسی بھی زمانے میں ہم جب اپنی تاریخ کے اوپر نظر کرتے ہیں تو اتنا سخت دور نہیں آیا تھا اسلام کے اوپر جتنا یہ ہے، اس لیے کہ اسلام کے اوپر بھی حملے ہوتے ہیں، اور جو سرچشمہ اسلام یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جن کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ خدا ایک ہے، تو ہم نے جانا ہے کہ خدا ایک ہے۔ خود حضور کی ذات کے اوپر حملے ہوتے ہیں، حضور کی ذات کو پامال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جتنے بھی اسلام کے شاعر ہیں یا اسلام کی جو چیزیں بھی اسلام سے منسوب ہیں ان کو پامال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج حضور کی آپ دیکھیے کردار کشی کی جاتی ہے، کیسے کیسے کارٹون بنائے جاتے ہیں، کیسی کیسی فلمیں بنائی جاتی ہیں، اسلام کے اوپر کیسے کیسے حملے ہوتے ہیں۔ ہر غیرت مند انسان اور ہر غیرت مند مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اسلام سے زیادہ آشنائی حاصل کرے اور ان اعتراضات کے جوابات دینے کی کوشش کرے۔ اس لیے ہمیں لیس ہونا پڑے گا ان تمام چیزوں سے جو ہمارے لیے ضروری ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام جو اوپن ٹاک ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آپ کو ان اعتراضات سے بھی آشنا کرایا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ جوابات بھی جو تاریخ کے حوالے سے یا قرآن کے حوالے سے یا احادیث کے حوالے سے ہو سکتے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائے جائیں۔ آج ہمارا وقت اختتام کو پہنچتا ہے، یہیں پر ہم آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔